السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے الحمدللہ ہم نے کچھ فیملی کے حوالے سے کچھ گزارشات, کچھ گفتگو کی تھی, اور میں نے کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس فیملی لائف کے ساتھ کتنا زیادہ انگیج کیا ہے, کتنا باندھا ہے, اور یہ ہماری فیملی, ہمارا گھر, ہمارے گھر والے, ان کے بغیر جو ہے وہ ایک انسان کی شخصیت جو ہے ادھوری ہے, نامکمل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے اور ایک درجے میں اس کو محتاج بنایا ہے کہ یہ انسان اپنے دوسرے جو گھر والے ہیں, دوسرے انسان ہیں, ان کے ساتھ مل جل کر رہے, ان کے تعاون سے اپنا بھلا کرے اور اپنا تعاون ان کو دے تاکہ ان کا بھلا ہو. اور اس فیملی لائف یا خاندانی زندگی یا گھر والوں کے ساتھ جو ایک جوڑ ہے, ایک تعلق ہے, اس تعلق کو اگر انسانی ضرورت کے تحت سمجھیں تو شیطان اس جگہ وار یہ کرتا ہے کہ اس تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ کمزور کرتا ہے تو نتیجتاً انسان اکیلا ہو جاتا ہے. اور انسان کا یہ نفسیاتی طور پر اکیلا ہو جانا, اس کا یہ احساس کہ اس کے گھر والے اب اس کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اوپر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ نظر آ رہا ہو, اندر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, اس کی شخصیت میں ایک خلا آ جاتا ہے. اور ایک ایسا شخص جس کی شخصیت میں خلا ہو, جس میں کوئی گیپ ہو, وہ کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتا. اب اس بات کو سمجھیں, انسان بہت جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ, اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ. تو اگر گھر والوں کا ساتھ نہیں ہے اس کے پاس کسی بھی کام میں, یا گھر والے نہیں ہیں, یا جو بھی کہہ لیجئے کسی بھی انداز میں اس کو ہم لے سکتے ہیں, تو وہ ادھوری سی ایک کیفیت فیل کرتا ہے, چاہے وہ مانے یا نہ مانے, اس کے اندر ایک خلا ہے, اور وہ اپنا 100% کبھی بھی کسی کام کو نہیں دے پائے گا. پچھلی دفعہ بھی میں نے مثال دی تھی, تو ظاہر ہے میرے اور آپ کے پاس تو سب سے بڑا, سب سے اہم, اور ایک ہی بلکہ کہہ لیجئے کہ اور ہے ہی نہیں کچھ, وہ کیا ہے, اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے لیے کامل اسوہ بھی وہی ہے, بلکہ دی اونلی اسوہ میں تو کہوں گا وہی ہے, اور کس کو فالو کرنا ہے ہم نے, اور تو کسی کو نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص ایک حیثیت ہے اس پوری تمام انسانوں کے درمیان میں, وہ انبیاء اور رسول تو اور بھی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت تو خاتم النبیین کی اپنی جگہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے, پرومیننٹ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ایک مانوی لحاظ سے, پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, جو ایک خاص حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا ہے, وہ قرآن کی جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, کہ تمہارے لیے کامل ترین اسوہ کیا ہے, وہ یہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات میں, ان کی شخصیت میں, ان کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل, تمہارے لیے اسوہ ہے جس کو تم نے فالو کرنا ہے, جن جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے. اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیا میں رسول اللہ جیسا بن سکتا ہوں, تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ ممکن ہی نہیں, ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے جتنا زور لگا لیں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مطلب پریکٹیکلی تو یہ بات جتنی ناممکن ہے, اصلاً یا اصولی طور پر یہی کام کرنے کو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. یعنی جواب تو یہی ہے, بھائی میں بن سکتا ہوں رسول اللہ جیسا, نہیں بھائی کہاں سے, میری کیا اوقات اور حیثیت. لیکن اگلی بات کیا ہے, کرنا کیا ہے, کرنا یہی ہے, رسول اللہ جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے, اور اس کوشش میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے, کھپا دینا ہے اپنی ساری استطاعت اور صلاحیت کے ساتھ. یہ نہیں بات ہو رہی کہ رسول اللہ جیسا ہم بن جائیں گے, پھر سمجھ لیجئے اس بات کو, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ سوچ کر اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی جب یہ ہو ہی نہیں سکتا تو میں کیوں کروں, نہیں, کرنا یہی ہے, اللہ کا حکم یہی ہے, اللہ کا حکم یہی ہے, اسوہ حسنہ کے معنی یہی ہیں. تم نے ان کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, ان کی شخصیت میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, تم نے ان جیسا بننے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے. اور یہی کامیابی ہے ایک مسلمان کی. یہ قرآن بھی کیا ہے سمجھیے اس بات کو, قرآن جو کہ اللہ کا کلام, جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت, جو میرے اور آپ کے لیے گائیڈنس ہے, جس کے اوپر چلنا ہے, جس کے اوپر عمل کرنا ہے, جو واحد معجزہ ہے اس دنیا میں اس کائنات میں, جو ورڈ آف اللہ ہے, جو اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن بھی اصلاً کیا ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ سیرت النبی کی ایک جامع اور مستند ترین کتاب ہے. اب یہ بات تھوڑی جو پہلی دفعہ سنتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی, یہ کیا بات کر دی آپ نے بھائی. قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجئے شروع سے آخر تک. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وہ حصہ نازل فرمایا اور پوری ترتیب اللہ نے آگے پیچھے کر دی. قرآن کی اصل ترتیب کیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے نا, ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں, اس اصل ترتیب جو لوح محفوظ میں قرآن جو ہمارے پاس, یہ قرآن الحمدللہ کتابی صورت میں, یہ ہمارے حفاظ کے سینوں میں ہے. اس قرآن کی پہلی صورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے, یعنی بات یہ ہے کہ انسان عقل کو ہلائے نا تھوڑا سا, لاجک سے آپ کوئی کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے بھائی؟ کسی بھی مضمون کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اس کے پہلے باب سے. آپ درمیان میں سے کتاب کھول کے پڑھنا شروع کریں گے تو کیا کچھ سمجھ آئے گا؟ تو اصولی بات یہ ہے, لاجیکل بات یہ ہے کہ بھائی پہلی وحی کون سی آنی چاہیے تھی؟ سورۃ الفاتحہ آنی چاہیے تھی. دوسری وحی سورۃ البقرہ آنی چاہیے تھی. لیکن ذرا غور فرمائیے کیا ہوا, پہلی وحی کون سی آ رہی ہے, کہاں اور قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ وہ آخری پارے میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی ہے؟ دو تین چوتھائی قرآن نازل ہو چکا. ٹھیک ہے, پوری مکی زندگی گزر چکی, مدینے میں آ چکے, اب سورۃ البقرہ نازل. حالانکہ ترتیب میں کہاں ہے؟ نمبر 2 پہ. تو میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جسارت کر رہا ہوں, وہ یہ کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو مقدم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو. آپ کو سب سے پہلے جس آیت کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے اپنے اس کلام میں سے وہ آخری حصہ نکال کر پہلے اپنے رسول کو دیا کہ نہیں دیا؟ اور شروع کا وہ حصہ جس کی ابھی ضرورت نہ تھی. ابھی مجھے بتائیے سورۃ البقرہ اگر مکی زندگی میں نازل ہو جاتی, سورۃ البقرہ میں کیا ہے جی؟ احکامات ہیں شریعت کے, اور اتنے ٹیکنیکل اس میں سارے مسائل ہیں, گھر کے حوالے سے, طلاق کے حوالے سے, نکاح کے حوالے سے, سود کے حوالے سے, ریاست کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے. اب یہ احکامات اللہ کے نبی کو مل جاتے کب؟ بالکل شروع کے دور میں, جب وہ معاملات چل رہے ہیں, صحابہ ایمان لا رہے ہیں. اب اس زمانے میں, اور اس وقت تو نماز بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے, اور ادھر نماز کا, وضو کا ترتیب اور ساری آ رہی ہے, تو مجھے بتائیے میچ ہوتا کچھ؟ ہے نا, تھوڑا سا ایک آؤٹ ہو جاتا معاملہ, سمجھ نہ آ رہا ہوتا کہ اس وقت کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے اس کو مؤخر فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں جس چیز کی ضرورت, جس شے کی ضرورت, جس حکم کی ضرورت, جس معاملے میں رہنمائی درکار ہے, اللہ نے قرآن کا وہ والا حصہ ان کو اس وقت دے دیا. یعنی اتنے عظیم کلام کی ترتیب کو اللہ رب العزت نے اس حکمت کے تحت کمپرومائز کر لیا, بدل دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ کی جو زندگی, آپ کی جو حیات مبارکہ ہے, وہ پرومیننٹ ہو جائے, وہ سامنے آئے. اور جب یہ آیات آتی تھیں تو اپنے ساتھ ایڈریس لے کر آتی تھیں اپنا. اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو پھر وہ اپنا پتہ بھی ساتھ لاتے تھے اس ایڈریس کا, اس آیت کا, کہ بھئی یہ فلاں سورت کی فلاں نمبر کی آیت ہے, اس کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی جب صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے تو یہ بھی ساتھ میں یاد کرواتے تھے کہ بھئی یہ آیت آئی ہے لیکن اس کو فلاں سورت میں رکھیں گے, اس کو فلاں آیت کے بعد رکھیں گے. اس طرح سے یہ قرآن آیا اور یہ آہستہ آہستہ مکمل ہوا 23 سال کے عرصے میں. اب اسی میں یہ بات ایڈ کر لیجئے اس حکمت میں, موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی قوم کے سامنے خالی ہاتھ کوہ طور پہ, واپس جب آئے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ تورات کی تختیاں تھیں. اب انسان کے پاس گنجائش ہی نہیں بنتی کہ بھئی یہ خالی ہاتھ گئے تھے اور اپنے ساتھ یہ لے کر آئے ہیں. ہاں بھئی یہ اللہ نے دیا, یہ تمہاری شریعت ہے, یہ تمہاری کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہی تو بات کہی تھی انہوں نے اللہ کے نبی سے, قرآن آپ پڑھے نا, کہ بھئی آپ جائیں ایک ہی دفعہ جائیں اور ایک ہی دفعہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں کہ یہ بھائی اللہ نے دی کتاب. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر روزانہ آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ آیت اور یہ سورت اور یہ آیت, تو ایک ہی دفعہ لے آئے نا آپ تو ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی آپ کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے, آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. لیکن غور فرمائیے کہ ایسا ہوا نہیں ہوا, بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں تنزیل کا یہ مرحلہ یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. انزال ہو گیا قرآن کا ایک ہی دفعہ میں لیلۃ القدر میں, وہ لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں اس قرآن کو اتار دیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے تنزیل آیت بہ آیت سورت بہ سورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی قرآن نازل ہوتا رہا. اللہ کے نبی 23 سال تک یہ قرآن نازل ہونے کا عمل ہوا. کس چیز کی کمپیٹیبلٹی چل رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی, آپ کی حیات, آپ کی سیرت, آپ کو جو چاہیے وہ. ٹھیک ہے, اب اتنی بڑی تمہید جو میں نے باندھی ہے, بات کیا ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر مسلمان کی ڈیفینیشن کوئی پوچھے گا پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, عملی لحاظ سے, تو وہ یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل مانتا ہے, ان کے زندگی, ان کے طریقے, ان کی سنتیں, جو کچھ رسول اللہ نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ, طریقہ, میکانزم, جو کچھ بھی اپنایا, جس کو آپ نے اون کیا, جس پر آپ نے عمل کیا, اب میرے اور آپ کے لیے بطور مسلمان اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا کوئی اور ڈھنگ کہیں سے لے کر آئیں. جو اصول رسول اللہ نے دے دیے وہی میری اور آپ کی زندگی کے اصول ہیں. آج اگر انسان سارے تجربات کر کے ثابت کر دے, معاذ اللہ آج تک انسان کر نہیں پایا, کوشش میں تو لگے ہوئے, لیکن میں عرض کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, آج ثابت کر دے کہ رسول اللہ کے فلاں طریقے میں نقصان ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہم نے تو رسول اللہ کے طریقے کو نہیں چھوڑنا, بات ختم ہو گئی. اچھا اب پھر عرض کر رہا ہوں, اس ساری بات کا حاصل جو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ گھر والے فیملی, یہ موضوع چل رہا ہے نا ہمارا پچھلے جمعے سے. مجھے بتائیے میرا سلوک اپنی فیملی یا اپنے گھر والوں یا اپنے گھر, ایک دائرہ بڑھاتے چلے جائیں, رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ سیرت اٹھائیے, مستند واقعات موجود ہے نا, کوئی اس میں خدا نہ خاصا ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ٹھیک ہے, ہر چیز کی ایک ترتیب ہے, ہر چیز کی سنت کا ایک لیول ہوتا ہے اور اس سے ہم قوانین بناتے ہیں. آج کل کے دور میں ایک عجیب یہ بھی ایک تماشا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی یہ حدیث اللہ کے نبی کی سنائی گئی تو اگلے نے کہا بھئی یہ تو ضعیف حدیث ہے, بات ہی ختم ہو گئی. بھائی یہ علماء کے کرنے کا کام ہے کہ کس حدیث سے قانون نکلے گا, اصول نکلے گا, کوئی شریعت کا ضابطہ بنے گا یا کس حدیث سے نہیں نکلے گا, کس کو ہم کس حد تک قانون بنائیں گے, کس کو اخلاقی سطح پہ رکھیں گے. یعنی یہ ساری بات جو ہے نا کہ محدثین نے طے کر کے, میرے اور آپ کے لیے تو بڑی سیدھی سی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کوئی بن گئی اور ایک بات مل گئی ہمیں, تو بس اب اس پر عمل کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آ گیا سیرت کا, اور اس میں خدا نہ خاصہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رہے ہاں کہ قرآن و سنت سے ٹکراؤ اس میں کوئی نہیں ہے, تو الحمدللہ بات ختم ہو گئی. اس پر عمل کرنا ہے. اب جناب ہر آدمی اگر علامہ بن کے یہ چیلنج کرنا شروع کرے گا کہ بھئی یہ والا تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے, یہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منسلک ہو گئی وہ کیا ہو گئی؟ وہ میرے اور آپ کے لیے اہم ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا چلے یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر ابھی میں نہیں چاہ رہا تفصیل میں جاؤں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے واقعات اٹھاتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے تھے. میں نے اصولی کچھ باتیں پچھلے جمعے میں عرض کی تھیں, اب آ جائیے پریکٹیکل ورژن دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک یعنی نبوت سے پہلے کا مرحلہ ہے نا یہ, اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی کیفیت میں جس اعلیٰ ترین معراج پر پہنچ سکتے تھے پہنچ چکے ہیں. ایک انسان غیر نبی اپنی سلیم فطرت کے ساتھ، اپنی شرافت کے ساتھ، اپنی اس شرف کے ساتھ اعلیٰ ترین جس نورانی کیفیت میں جا سکتا ہے، آپ وہاں پہنچ چکے. اب صرف وہی نازل ہونے کی کسر ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی نبوت سے پہلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں. اس اعلیٰ ترین کیفیت میں وہ جب اندر ایک سیلاب امٹتا ہوگا اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ کس چیز کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، یہ کس پاگل پن کے اندر مبتلا ہیں، یہ کائنات بنانے والا کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں اس دنیا میں، کیا یہ عبث ہے، یہ بیکار ہے، یہ ایسے ہی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اتفاق ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ وہاں خدا کے تصورات موجود ہیں، اللہ کا تصور موجود ہے، شرک کا پورا پورا بازار وہاں گرم ہے، لیکن مبہم ہے نا ساری چیزیں. الہ واحد کا جو اصل کنسپٹ ہے وہ کہیں بیچ میں ادھر ادھر ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری چیز کو لے کر ایک کیفیت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اور ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے ساری چیز سے، اور وہ کہاں جا کر وقت گزارنے لگتے ہیں، غارِ حرا میں. یہ سب پتا ہے ہم کو، اولاً چند گھنٹوں کے لیے، پھر ایک ایک پورے دن کے لیے، پورا دن پوری رات وہاں رہ رہے ہیں، پھر کئی کئی دن وہاں رہ رہے ہیں. بلکہ سیرت بتاتی ہے کہ ایک موقع پر وہ جو اس وقت تو رمضان کا نہیں تھا معاملہ احکامات، لیکن وہ وقت ایسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جا کر غارِ حرا میں آپ رہے ہیں. اچھا، اب اس کا آج کے موضوع سے ہمارا کیا تعلق ہے، نوٹ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون ہے اس وقت؟ آپ کی زوجہ محترمہ، ہماری اماں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ اتنی سمجھدار خاتون ہیں، آپ اتنی زیرک خاتون ہیں، آپ کی پوری اس پر پوری چپٹرز لوگوں نے لکھے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سمجھداری کا ہی وہ تھا مظہر کہ آپ نے رسول اللہ سے نکاح کیا تھا، حالانکہ اس وقت کے بڑے بڑے سرداران جو ہیں وہ آپ ان سے نکاح کے لیے پیغامات بھجوا رہے تھے. اچھا، نوٹ فرمائیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کوئی معمولی خاتون نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی، اور ایک پرسنالٹی ہے ان کی بڑی زبردست، ان کے یہ شوہر ہیں اور ان کے ساتھ 15 سال ابھی تقریباً کم و بیش گزارے ہیں، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال کی عمر کا تقریباً آگے پیچھے چل رہا ہے. اور مجھے بتائیے حضرت خدیجہ نے کیا کیا اس موقع پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بھی ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، گھر میں بچے بھی ہیں اور زوجہ بھی ہیں، سارے معاملات بھی ہیں، رسول اللہ جا کر غارِ حرا میں ہیں، تشریف فرما ہیں اور کئی کئی دن کے لیے وہاں پر ہیں. عام عورت کیا کرے گی ایسے میں، کیا کرے گی، ہم مطلب سوچے ذرا. اور حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ جب حضور جا رہے ہیں تو ان کو کھانا بنا کر دے رہی ہیں، اس وقت کے حساب سے جو بھی ہوتا ہوگا وہ خشک ہوتا ہوگا، کبھی ایک دو دن تین دن چل جائے گا، بھائی وہ میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ لیجئے. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ یہ کھانا وہاں ختم ہو چکا ہوگا تو اس کے حساب سے پیچھے دوبارہ کھانا تیار کر کے خود لے کر جا رہی ہیں، آپ کی خدمت میں وہاں پہنچا رہی ہیں. اور جنہوں نے وہ دیکھا ہے ڈسٹینس، اب دور اس دور کے حساب سے غور فرمائیے، وہ پہاڑ ہے اچھا خاصا اونچا، اب تو سڑکیں وڑکیں بن گئی نا، اس وقت تو نہیں تھا. اور ایک خاتون ہے کہ جو گھر سے کھانا بنا کر نکال کر پورا لے کر اور جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو وہاں پر پہنچاتی ہیں، ان کی خدمت میں اس طرح لگی ہوئی ہیں. یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے. ایک دفعہ نبوت کے بعد کا ایک واقعہ سیرت میں لکھا ہے، آپ کی یہ جو ادا ہے نا حضرت خدیجہ کی کہ حضور کو جو وہ کھانا پہنچایا کرتی تھیں اس موقع پہ، اللہ کو کیسے بھائی ہے. تو ایک بات ملتی ہے کہ ایک موقع پہ جبرائیل علیہ السلام موجود تھے غارِ حرا میں، رسول اللہ سے اب ایک بات چیت چل رہی ہے، وحی کا جو بھی سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، اور ایسے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں آپ کے لیے روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں سالن یعنی کھانا لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے، تو جب وہ آ جائیں تو ان کو کہیے گا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ان کو میرا سلام بھی کہیے گا، ٹھیک ہے. اچھا غور کریں بھائی، اب چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اب واپس آ جائیں نبوت سے پہلے کا مرحلہ. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرکار اللہ کی طے شدہ جو بھی ایک حکمت ہے، ترتیب ہے، وقت ہے، وہی نازل ہو گئی آپ پر. جب وہی نازل ہو گئی اور آپ یعنی وہ ریفائن ہو کر اس سارے پیریڈ میں اس خاص کیفیت میں آ گئے، روحانی طور پر مضبوط ہو گئے، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، لیکن بشریت تو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین جو آپ کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ آپ بشر ہیں، قرآن نے اس کو پرومیننٹ کیا ہے، اور یہی میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. اگر آپ بشر نہ ہوں تو پھر حجت کیسے بنے گی میرے اور آپ کے لیے؟ کل قیامت کے دن میں کھڑا ہو کے کہہ دوں گا کہ حضور تو شاید ہی کر تھے، وہ تو بشر ہی نہیں تھے، بشری تقاضوں سے مبرہ تھے، تو ان کا اسوہ میرے اوپر اپلائیڈ ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ کیوں بات میں نے کہی؟ اس لیے کہی کہ بعض لوگ جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جی ایسا ہوا. کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس اپنے گھر کی طرف گئے ہیں تیز تیز قدموں کے ساتھ، پسینے میں شرابور، کانپتے ہانپتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپکپی تاری تھی. آپ گھر پہنچے ہیں. پہلا نقطہ نوٹ کیجئے، اس کیفیت میں، ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عام انسان کے ساتھ ہوتا تو اس کا تو دل و دماغ ہی پھٹ جاتا نا، لیکن یہ تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی خاص حیثیت میں آ گئی. لیکن اگین انسان ہیں، بشر ہیں، اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تیزی سے گھر پہنچے، کپ کپی تاری ہے، پسینے میں شرابور ہیں، اور دوڑتے ہوئے گئے ہیں گھر اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کمبل ڈالو، مجھ پر کمبل ڈالو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. رسول اللہ جب گھر پہنچے، اب نوٹ کیجئے جو نوٹ کروا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بچپن کے دوست ہیں، جو بچپن سے ساتھ رہے ہیں، دل ملے ہوئے ہیں، دماغ ملے ہوئے ہیں، عادات ملی ہوئی ہیں. کون ہیں وہ؟ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عام طور پر بچپن کا دوست جو 40 سال کی عمر تک ساتھ ہو تو اس کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جو دوستی ہوگی، جو پیار ہوگا، ہم تصور کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس طرح کی کیفیت میں ایک عام انسان کو ذہن میں کیا آئے گا؟ پہلے کہاں جاؤں؟ دوست کے پاس. ایسے ہی ہوگا نا، جا کے اس کو بات بتاؤں کہ یار ایسا ہو گیا. لیکن رسول اللہ کہاں گئے؟ اپنے گھر. رسول اللہ کہاں گئے؟ اپنے گھر، اپنی زوجہ کے پاس گئے. اور اپنی زوجہ کے پاس جب پہنچے ہیں اور جا کر بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اب ذرا اب آ جائیے پھر اگین حضرت خدیجہ کیا کر رہی ہیں. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ آپ کو پیار سے اپنی آغوش میں لیا، آپ اپنی زانوں پر آپ کا سر مبارک رکھا، آپ کو تسلی دی، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ آپ تو بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو بیواؤں کے دکھ کو بانٹتے ہیں، آپ تو جو توڑتا ہے اس کو جوڑتے ہیں. کیا پیارے الفاظ ہیں یہ. ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ سب بتا رہی ہے، وہ شوہر جو ان کو چھوڑ چھوڑ کر جا کر وہاں کئی کئی دنوں کے لیے غار میں موجود ہیں، ان کی خدمتیں بھی چل رہی ہیں، پھر یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو پھر ان کو تسلی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. مجھے بتائیے رسول اللہ کی ہمت کیسے بندھی ہوگی اس موقع پہ، کیسے جان دے کے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب کو اندازہ ہے تسلی کے یہ بول کیسا کام کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عرض کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، شاید یہ موقع تھا، یہ وقت تھا، یہ لمحہ تھا جس کے لیے اللہ نے حضرت خدیجہ کو منتخب فرمایا تھا رسول اللہ کے لیے. اور اس کے بعد آپ کے اندر جان آتی ہے، ہمت آتی ہے، اور آپ تیار ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے جو اللہ نے آپ کے حصے میں ڈالا ہے. آپ کی زوجہ کا آپ کے ساتھ یہ لگاؤ، یہ پیار، اور آپ کے ساتھ یہ سارا سہارا بننے کا معاملہ، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے اصل کردار کس کا ہے؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی لوجیکل بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو وہ پیار، وہ عزت، وہ محبت دی ہے تو اس کی طرف سے پھر یہ رسپانس سامنے سے آ رہا ہے نا، یا ایسے ہی آ رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ، بعد میں ازواج کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ جو مختلف سلوک ہیں، مختلف مواقعات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، آگے کا، بہت آگے کا ایک واقعہ مدینے کا، آپ اپنی ایک زوجہ کے موجود ہیں اور ازواج باری کا انتظار کرتی تھیں کہ ہماری خدمت کا موقع ہے، اور وہ جلدی جلدی آپ کے اہتمام کچھ کر رہی ہیں، کچھ آپ کو پیش کرنے کے لیے. ایسے میں کسی اور زوجہ کے ہاں کچھ شوربہ پکا، کوئی خاص ہوگا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ رسول اللہ کو بھجوا دوں، وہ تو آج میرے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے وہ کسی صاحب کے ہاتھ پیالہ بھجوا دیا کہ رسول اللہ فلاں اپنے اس میں زوجہ کے پاس ہیں، وہاں دے آئیے. وہ صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جو بھی کہہ لیں، وہ اندر آئے کہ جی فلاں نے آپ کے لیے یہ شوربہ بھیجا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ ہوا کیا. ہم تو اپنے گھروں کے معاملات کو لے کے نا ایسے پتہ نہیں، آپ ذرا پڑھیں کہ کیا ہوا کیا. بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ یہ رسول اللہ کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ خاتم النبیین، یہ کائنات کے سب سے قیمتی، اللہ کے محبوب، سرور کائنات، رحمت للعالمین کا گھر ہے. آپ کی زوجہ ہیں، ایک زوجہ نے شوربہ بھیج دیا دوسری زوجہ کے گھر ہیں، تو جن کی گھر میں، جن کے حجرے میں تھے، جو زوجہ میزبان ہے اس وقت، کہہ لیجئے بات سمجھنے کے لیے، ان کو غیرت آ گئی، باری میری خدمت کی ہے، اور کھانا انہوں نے بھیجوا دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ایک ہاتھ مارا اس ان صاحب کے ہاتھ پہ، اور وہ پیالہ نیچے گرا اور شوربہ سارا بکھر گیا. اب یہ جب معاملہ ہوا ہے تو ذرا غور فرمائیے کہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیا کیا آپ نے؟ ہم اس طرح کی کیفیات میں کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مردانگی ہمیں کیا بتاتی ہے کیا کرنا ہے؟ اور رسول اللہ جو کامل اسوہ ہیں, جو ہم دعویٰ کرتے ہیں جن کے بارے میں, انہوں نے کیا کیا؟ آپ مسکرائے. اور جو صاحب آئے تھے ان سے کہا کہ جاؤ بھائی, تمہاری ماں کو تو غیرت آ گئی. بات ختم, بات ختم, چیپٹر کلوز. رسول اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. ایک انسانی نفسیات ہے. بعض دفعہ انسان اپنی محبت میں, اپنی لگاوٹ میں بہت کچھ ایسا کرتا ہے کہ جس کے لیے وہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے اپنے آپ کے اندر. اور گھر کے اندر تو یہ 100% ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کا برا چاہتی ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا برا چاہتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کا برا چاہے گا کبھی؟ کوئی بھائی اپنے بھائی کا برا چاہے گا؟ کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کا برا؟ نا 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 نا. ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حساب سے, اپنی سوچ کے تحت ریئیکٹ کرتا ہے. سامنے والا کہتا ہے لو جی یہ تو ایسا اور یہ تو ویسا. نا بھائی, ایسا نہ کرو. رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرو. پچھلی دفعہ میں نے سورۃ تغابن کی آیت بھی رکھی تھی, ان تعفو وتصفحو وتغفرو. یہ ہیں تمہارے دشمن, ان سے چوکنا رہنا ہے. کون؟ تمہارے گھر والے. یہ تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے. لیکن کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ مار پیٹ کرنی ہے, چیخو پکار کرنی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, بالوں سے پکڑنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ معاف کرو, درگزر کرو, بخشو, یہ کرنا ہے. یہ پیار وہ واحد دروازہ ہے جو اس گھر کے استحکام کی طرف لے کر جائے گا. شفقت, محبت. بڑے بڑے مجرم دنیا کے وہ اس محبت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. بھائی کسی عقل مند شخص کے پاس ایک آیا آدمی, کہنے لگا کہ استاد جی آپ نے کہا تھا کہ جی وہ محبت سے معاملہ حل ہو جائے گا, میں نے تو بڑی محبت دکھائی ہے, معاملہ حل نہیں ہو رہا اس کا. تو کہنے لگے کوئی مریض جو ہے اس کو جب دوائی دیتے ہو اور دوائی اثر نہ کرے تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی ڈوز بڑھا دیتا ہوں. تو کہیں ڈوز بڑھاؤ, بات ختم. یہ محبت کیا ہے؟ دوائی ہے, اس کی ڈوز بڑھا دو. اگر اتنی محبت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں اور واقعہ ذہن میں آ گیا, اتنا ہے کہ ظاہر وقت نہیں ہوتا. حضرت زید کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے نا. کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس حیثیت میں ہے؟ اصلاً غلام کی حیثیت میں. جب نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس سے چھوٹے سے بچے تھے, آپ نے پیش کر دیا خدمت میں. اب اس زمانے کے اندر یہ عرف ہے, ٹھیک ہے, اور یہ غلام کی حیثیت میں ہے, غلام. اور ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, اس زمانے میں غلام کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات اس کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا. اور غلام اس کوشش میں ہوتا تھا کہ موقع لگے اور وہ نکلے آزاد ہو, ٹھیک ہے. کوئی مالک آقا اپنے غلام کا گردن بھی کاٹ دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. آج تو پھر بھی اگر آپ کسی بکری کی گردن پہ چھری پھیریں گے تو ایک دو ہمدرد آ جائیں گے جانوروں کے حقوق والے. اس زمانے میں تو انسانوں کے حقوق کے اوپر کوئی نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ غلام ہے, آپ کا غلام ہے, مار دیا ختم. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلام ہے اللہ کے رمی کے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اور کچھ سال اب آپ کے ساتھ گزارتے ہیں, 15 سال کی عمر ہے اب. کتنی عمر ہے؟ صرف 15 سال. کیا عمر ہے یہ؟ چھوٹا سا ایک نوجوان سا, ایک معصوم سا بچہ ہی کہہ لینا اس کو, 15 سال کی عمر ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر, سگا باپ اور چچا ان کو لینے کے لیے آتے ہیں. سگا باپ, وہ پوری تفصیل ہے, اس سے موقع نہیں جانے کا. وہ ان کو پتا چلا, وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں پہنچے, ادھر آئے, کہا جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. باپ اور چچا, سگا. آپ جو قیمت لینا چاہیں لے لیں اور اسے ہمارے حوالے کر دیں. رسول اللہ کہتے ہیں قیمت کی ضرورت نہیں ہے, آپ لے جائیں ساتھ, قیمت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت زید کو بلایا جاتا ہے. حضرت زید آتے ہیں, سامنے سگا باپ اور چچا بیٹھا ہے, بچھڑے ہوئے سالوں ہو چکے ہیں, غلام کی حیثیت میں رہ رہے ہیں. اور ان سے کہا جاتا ہے بیٹا جی آپ کے کون آ گئے ہیں؟ یہ والد صاحب آ گئے ہیں, آپ کے چچا آ گئے ہیں, آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ صاف منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, میں تو انہیں کے ساتھ رہوں گا. کن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے, یہ 15 سال کا نوجوان جو غلام کی حیثیت میں رہ رہا ہے, یہ اپنے باپ اور چچا پر فوقیت دے رہا ہے کسی اپنے اس زمانے کے حساب سے آقا کو, مالک کو, تو کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار, آپ کی شفقت, کیا اس کی کوئی مطلب قیمت ہو سکتی ہے؟ کوئی الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور مثال سن, حضرت انس جو خادم رسول کہلاتے ہیں, ان کی حدیث مشہور ہے, کہتے ہیں 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں, 10 سال, اور 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی, نہ مجھے کسی بات پر ٹوکا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. بلکہ اور بھی واقعات ان کے موجود ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ نے بھیجا کسی کام کے لیے تو گھرے بچے تھے تو اپنے مگن ہو گئے, کسی جگہ کچھ تماشا ہو رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے, دیر ہو گئی. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے پہنچے, وہاں جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھائی میں نے آپ کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا, بس یاد دلایا اور ان سے وہ رقم لے کے جس کام کے لیے بھیجا تھا خود چلے گئے. نہ ڈانٹا نہ ٹپکا نہ ٹوٹا, اور وہی کافی تھا ان کے لیے. بس حوصلہ افزائی فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپریشیٹ کرتے تھے, سہارا بنتے تھے. پوری اس بستی میں مکے کی ایک نام سب کو یاد تھا اور وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس بنیاد پر؟ کہ کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی, کوئی ایشو ہوگا تو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کردار تھا آپ کا. جب اس بستی والوں کے لیے یہ کردار تھا, محلے والوں کے لیے یہ کردار تھا, تو اپنے گھر والوں کے لیے آپ کا کردار کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا. اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے لینے کے لیے؟ سوال تو بڑا عجیب ہے لیکن غور فرمائیے گا. ہمیں اس دوسرے والے کام میں ڈال دیا گیا ہے, ہمیں ایک لفظ سکھا دیا گیا ہے حق, اور اس لفظ حق کی انٹرپریٹیشن جو ہمارے سامنے رکھی گئی وہ اتنی خطرناک ہے کہ اپنے حق لے لو بس. اور اپنا حق لینا ہماری زندگی, اب حق لینے کی لائن میں سب لگے ہوئے ہیں, سب نے ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے, میرا حق مجھے دو. ہر شوہر اپنے گھر میں بینر لے کے کھڑا ہوا اپنی بیوی کے سامنے, مجھے میرا حق دو. بیوی کھڑی ہوئی ہے شوہر, مجھے میرا حق دو. باپ کھڑا ہوا ہے, ماں کھڑا ہوا ہے, ہر کوئی کھڑا ہوا ہے اپنے اپنے حق کا بینر لے کے, مجھے میرا حق دو, مجھے میرا حق دو, مجھے میرا حق دو. اور اس حق کی جنگ میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک تماشا ہو رہا ہے, ایک جنگ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر جاری ہے, ایک لڑائی ہے, ایک بیزاری ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی لگتا ہے ہم کسی ایسی جگہ آ گئے جہاں پر ہر شخص ہمارا دشمن ہے, آنے والا جانے والوں سے اور جانے والا آنے والوں سے عجیب ایک بیزاری, ایک فارمیلٹی ہے. بچہ اپنے باپ سے لڑ رہا ہے کہ میری فلاں ضرورت پوری کرو, میرا فلاں خرچہ پورا کرو. بیوی اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے, ایک عجیب مادی تعلق ہے. لاڈ بھی اسی بنیاد پر ہیں, محبت بھی اسی بنیاد پر ہے, آپس کے کسی تعلق کی کوئی جگہ گنجائش ہی نہیں باقی بچی. مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, جہاں نہیں مل رہا کمپرومائز نہیں بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسار کسے کہتے ہیں, قربانی کسے کہتے ہیں, خیال رکھنا کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی, یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ایک بڑی بات سے بات تو نکل رہی ہے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ ہمارا سب سے خوبصورت جو پہلو ہوتا ہے نا شخصیت کا, وہ سامنے آنا چاہیے. ہماری شخصیت کی سب سے نرم حصہ, سب سے پیارا حصہ, سب سے خوبصورت حصہ, یہ اس کے مستحق کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ میرے گھر والے, ہمارے گھر والے. اور شیطان آ کر جب پٹی پڑاتا ہے کہ یہ تو ولن ہیں, یہ تو شیطان ہیں, یہ تو برے ہیں, یہ تو فلاں ہیں, یہ تو فلاں ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہم وہ جو شروع میں سے میں عرض کرتا, پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہم ٹوٹ جاتے ہیں, ہم اکیلے ہو جاتے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں, پھر جا کر باہر دوستوں میں اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہو پاتا. یہ باہر کا بندہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, جو آپ کے ساتھ جو بھی آپ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ انوالو ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, تفریح کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, اس کا بھی مطلب ہے, آپ کا بھی مطلب ہے. اس مطلب کے تعلق میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا, ایک دوسرے کو شیئرنگ ریلیف دینا ہے, اور ایک دوسرے کا وقت کو انٹرٹین کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. وہ مطلب کا تعلق جب تک ہے, جب تک وہ مطلب وہاں ہے, وہ مطلب نکلا اور بات ختم. یہ جو گھر والے ہیں جن کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے, رحمی رشتہ ہے, اور اللہ نے بنایا ان کو. آج ایک کہتا ہے نوجوان کہ جی مجھے میرے گھر والے اچھے نہیں ملے, مجھے میرے ماں باپ اچھے نہیں ملے. تو پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جا کے اللہ سے لڑنا پھر, اور اللہ کو کہنا کہ یا اللہ تو نے غلط فیصلہ کیا تھا, میں تیرے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں. تو نے مجھے فلاں کا بیٹا بنایا, تو نے مجھے فلاں عورت کو ماں کے طور پہ دیا, فلاں شخص کو باپ کے طور پہ دیا, فلاں کو بھائی بنا دیا میرا, فلاں کو میری بہن بنا دیا, یہ کیا کیا تو نے؟ یہ تو اچھے لوگ نہیں تھے. معاذ اللہ ہے اتنی ہمت تو پھر فیصلہ کرو کہ میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں. اور نہیں ہے اگر اتنی ہمت تو پھر سمجھو اس بات کو, سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ سب سے اچھا ہے. میں کتنا اچھا ہوں, یہ ہے میرا سوال. اب اس کو اس طرح سمجھیے, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ابھی والدین کے حقوق پر میں بیان شروع کر دوں, اور والدین کے حقوق پر ایک لمبی چوڑی تقریر شروع کر دوں, تو سب سے پہلے کس کے کان کھڑے ہو جائیں گے؟ کون ہمتن گوش ہو جائے گا؟ والدین. سب غور کرنے, دیکھو والدین کے حقوق بیان ہو رہے ہیں, میں والد ہوں اور والدین کے حقوق پہ درس سن رہا ہوں, لاجک بنتی ہے؟ بات کو سمجھیے, والدین کے حقوق کا یہ عنوان کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے ہے. اولاد جو ہے نا, اولاد اس کے کان کھڑے ہونے چاہیے. میں سنوں والدین کے حقوق تو میرے ذہن میں کون آنا چاہیے؟ میری اولاد کے میرے والدین؟ میرے والدین آنے چاہیے. میرا مسئلہ بات کو سمجھیے گا بھائی، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری اولاد میرے حقوق پورے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا. بلکہ بات سمجھیے، مجھے تو کمپنسیٹ کیا جائے گا وہاں پہ. اگر میری اولاد نے میرے حقوق پورے نہیں کیا تو میں تو وہاں فائدے میں رہوں گا، کیونکہ جو حق مجھے دنیا میں نہیں ملا مجھے کہاں دے گا اللہ؟ آخرت میں دے گا. مجھ سے تو سوال یہ ہوگا کہ اے شخص، تو نے اپنے والدین کے حقوق پورے کیے کہ نہیں کیے؟ میرا مسئلہ یہ ہے، میرا ایشو یہ ہے، میری نجات یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ میں نے بطور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا. میری اولاد جو کر رہی ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی، وہ جانے اللہ جانے. میرے سر پہ تلوار یہ ہے کہ میں اپنی والد اور والدہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، وہاں پھنسوں گا میں. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، نہ مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا. یہ سوال تو اس سے ہوگا بھائی، مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، میرا مسئلہ یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس بینر کو پلٹ دیجئے، بات سمجھیے، گھر کے اندر حق نہیں چلتا بھائی. یہ جو پٹی پڑھائی ہے نا ہمیں، یہ ایک اور جگہ، الگ جگہ ہے یہ، یہ یہاں نہیں ہے. یہ کہ اپنے حق، بالکل اپنا حق حاصل کرو، ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو حق ملے، لیکن یہاں نہیں بھائی. گھر میں تو فرض پورا کرنا ہے، گھر میں فرض پورا کرنا ہے، گھر میں حق نہیں چھیننا، فرض پورا کرنا. میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بطور والد، بطور بھائی، بطور بیٹا، جس کیفیت میں، اور خواتین سنیں گی ظاہر آڈیو اس بیان کی، تو وہ محسوس کرے کہ وہ بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بہن، بطور بیوی، اور مرد سوچے بطور شوہر، میں کیا کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ ایشو ہے. میرے ایگزام کے پیپر میں جو سوال ہے وہ یہ ہے، میں دوسرے کے ایگزام کے پیپر کا سوال جو ہے وہ حل کرنے کے چکر میں اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہوں اور آخرت کی دعو پہ لگا رہا ہوں. وہ اس کا ایگزام پیپر ہے، میرا تھوڑی نہ ہے کہ میں اس کو سالو کرنے کے چکر میں پاگل ہوں، اپنا پیپر سالو نہیں ہو رہا. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. آپ کی زندگی کو پڑھیے، ہر اینگل سے پڑھیے، ہر زاویے سے پڑھیے. محدثین نے، سیرت نگاروں نے بڑی محنت کی ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ فرمایا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہی بڑا اہتمام کیا. ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے درمیان میں شرارتیں کی نہیں ہیں، کوئی غیر مستند چیزیں بھی شامل کی ہیں، تو علماء سے رابطہ اسی لیے ضروری ہے. بعض لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی علماء بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ او بھائی، بڑی لاجیکل بات ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے، سر میں درد ہوگا تو کیا کریں گے؟ پناڈول کھا لیں گے. اس کے لیے ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بڑی لاجیکل بات ہے، یہ تو کامن بات ہے، پیناڈول کھا لو بھائی، پس کا ٹھیک ہو جائے گا، چلو ہو گیا. لیکن یہ کہ درد نہیں صحیح ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ دوسری پیناڈول کھا لیں گے، چلو پھر بھی صحیح نہیں ہوا، پھر کیا کریں گے؟ اب تو جاؤ گے نا بھائی. کیوں؟ کیونکہ اس علم کا ماہر کون ہے؟ تو بس یہ بات سیدھی سی ہے، اس میں اتنی کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، اتنی کوئی مصیبت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ جہاں پھنسیں اس علم کے ماہر کے پاس پہنچ جائیں. تو اگر کوئی واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، ذرا میں تو جس موضوع پر بات کر رہا ہوں اسی پر رہ رہا ہوں، کہ کوئی ایسی بات، کوئی حدیث، کوئی واقعہ آ جائے اور آپ کہیں یار یہ پتہ نہیں مستند ہے کہ نہیں ہے، تو بھائی جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ایک عالم ہے، عالم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس نے یہ والا علم حاصل کیا ہے. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ اسلامی اصول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ اس میں سند ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. اس سے بولا کوئی یہ بتا دو یہ واقعہ مستند ہے، وہ اپنے علم کو سنبھال کر کے بتا دے گا ہم بھائی یہ واقعہ مستند ہے، تو بات ختم ہو گئی. اور اگر وہ کہ نہیں بھائی مستند نہیں ہے تو چلیں، وہ تو بھی بات ختم ہو گئی. لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ سمپل سی بات ہے. تو سمجھیے بات کو بھائی، بہت زیادہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش سمجھے اور آپ کو کرنی ہوگی. گھر کا موضوع چل رہا ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیے بھائی، گھر کے اصول الگ ہوتے ہیں، گھر کے فارمولے الگ ہوتے ہیں. ہم گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں. گھر میں نصیحتیں نہیں چلتی. ہمارا سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب آج ناسے بنے ہوئے ہیں، سب حضرت علامہ مولانا بنے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب نصیحتیں کرنے میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، ہم سب کے سب کو دنیا جہان کی ساری نصیحتیں یاد ہوئی ہوئی ہیں. آپ کسی کو ایک نصیحت کریں، وہ آگے سے آپ کو 10 نصیحتیں سنا دے گا. اور جو لوگ بولتے زیادہ ہیں نا بھائی، معذرت کے ساتھ، وہ پھر کام میں کیا ہو جاتے ہیں؟ نکارا ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ ہم لوگ شور اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ڈھول بجتا ہے نا بھائی، ढोल क्यों बजता है? क्योंकि अंदर से खाली होता है। ढोल को भर दें किसी चीज से, आवाज निकलेगी उसमें से? नहीं निकलेगी। तो हम लोगों का ये शोर, दावे, बातें, नसीहतें और न जाने ऐसा और वैसा और तैसा, ये शोर है ही इसलिए कि हम अंदर से खोखले हैं। जिस दिन अमल आ गया ना जिंदगी में, उस दिन जुबान को थोड़ा आराम मिल जाएगा। यकीन करें, यकीन करें, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर वालों के सामने बोलना नहीं पड़ता। घर वालों को या अपने बच्चों को, अपनी बीवी को या अपनी मां को, अपनी बच्चियों के लिए यह बताने की जरूरत नहीं होती कि बेटा सच बोलना जरूरी है। ना 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 ना, ये बताना नहीं पड़ता घर वालों को। घर वाला बच्चा जो भी है वो देखता है कि बाप और मां सच बोल रहे हैं कि झूठ। सुबह शाम उनके सामने पूरे खानदान वालों की कीमतें हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, बद अखलाकी हम कर रहे हैं। एक फोन आता है किसी दोस्त का, बच्चा घर में मौजूद है, उसके सामने जो मुगलजात हम उससे बात कर रहे होते हैं, ना जाने क्या कुछ, नमाजों में डंडियां मार रहे होते हैं, कुरान की तलावत हम नहीं कर रहे, बद अखलाकी हम कर रहे हैं, घर में हम गालम गलोच कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, ना जाने किस किस तरह के हम सलूक कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर में जो ये प्रोडक्ट हमारी है, ये बच्चा हमारा, ये अल्लाह का वली बनेगा, ये नेक इंसान बनेगा, ये बेहतरीन इंसान बनेगा। क्या पागलपन है भाई है? प्याज का बीज बो के उसमें से क्या निकालना चाहते हैं, मतलब लहसुन अदरक निकालना चाहते हैं? ये कैसी लॉजिक है? लहसुन अदरक छोड़िए, आम निकालना चाहते हैं, बीज बो रहे हैं गाजर का, अजीब पागलपन है। तो घर में जो हमने किया है उसका नतीजा भुगत रहे हैं। ये तुम्हारा सारा तमाशा जो बाहर हमें नजर आ रहा है, ये अजीब अजीब पर्सनैलिटीज जो आउट नजर आ रही है, नौजवानों से हम शिकवा कर रहे हैं। और भाई किस बात का शिकवा करो, दिया क्या है उनको? उनको निफाक से भरी हुई जिंदगी दी है हमने, कॉल और फेल का तजाद दिया है हमने, कहते कुछ है करते कुछ है। ये नौजवान हमारी प्रोडक्ट है ना, इनसे नफरत करने के बजाय इन पर रहम खाओ। इनको क्या बनाया हमने? हमने बनाया इनको, आसमान से नहीं आए थे ये बने बनाए, खाली ब्लैंक हार्ड डिस्क आई थी हमारे पास, हमने डेटा डाला है इसके अंदर जो डाला है। फिर किस बात का शिकवा कर रहे हैं भाई हम? अल्लाह मुझे और आपको इस बात की समझ अता फरमाए। ये किरदार हमारा जब तक अच्छा नहीं होगा, और घर वालों के साथ एक्स्ट्रा मोहब्बत, अल्लाह के नबी फरमा रहे जो तुम में सबसे अच्छा है वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और तुम में सबसे अच्छा अपने घर वालों के लिए कौन है? वो मैं हूं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला मुझे और आपको घर वालों के साथ जो सलूक अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया वो करने की तौफीक अता फरमाए। अकुलु कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइलिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।